الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم برادران عزیز، اسلامی انقلاب کی خبر سے اور اس کی نوید سے اگر اسے شعروں میں دہرایا جائے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سب کے دلوں میں ایک امنگ اٹھتی ہے اور دل حوصلوں سے بھر جاتے ہیں. اسلامی انقلاب مسلمانوں کی وہ منزل ہے کہ چاہے وہ ہزار بے عمل ہو جائے، اس کے خواب دیکھنا، اس کے لیے جینا، اس کی تمنائیں کرنا ان کی زندگی کا سب سے اچھا عمل سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ نے شاید اس بات پر غور نہیں کیا کہ انقلاب جن ہاتھوں سے آتا ہے وہ نعرے نہیں ہوتے یا وہ لیڈروں کے بیانات نہیں ہوتے، بلکہ وہ اسباب یا وہ ہاتھ صرف کارکن ہوتے ہیں، اور کارکن بھی یہ فرض اس وقت تک انجام دے سکتے ہیں جب ان کے تعلقات آپس میں اس قدر رہتے ہیں اور اس طرح کے رہتے ہیں کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہتے ہیں. اللہ تعالی نے چونکہ مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کی تھی، اور اللہ سے زیادہ اور اللہ کے نبی سے زیادہ اس بات کی کس کو خبر ہو سکتی تھی کہ جن لوگوں کو یہ فرض انجام دینا ہے ان کے باہمی تعلقات کتنے مضبوط اور پیوستہ ہونے چاہیے. اس لیے اس باہمی پیوستگی کو باقی رکھنے بلکہ بیش زیادہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے وہ تعلیمات مہیا فرمائی اور وہ احکام دیے جن کی موجودگی میں ان کارکنوں کی زندگی آپس میں اتنی قریب ہو جائے، ان کا تعلق آپس میں اتنا قرب سے بدل جائے اور یہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں اس طرح شریک و سہیم ہوتے رہیں کہ وقت کا کوئی طوفان بھی انہیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکے. اس کے لیے اسلام نے بہت سی تدابیر فرمائی، قرآن کریم نے بہت سے احکام دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکامات، ہدایات اور ارشادات سے نوازا. لیکن اگر ہم انہیں بغور دیکھیں تو آپ وہ تمام احتیاطوں کو اور تمام ارشادات اور ہدایات کو تین باتوں میں سمٹا ہوا پائیں گے. کہ افراد کا کوئی گروہ اگر وہ باہمی مفادات کی وجہ سے آپس میں یکجا ہوتا تو ان کی یہ یکجائی کبھی دیر پا ثابت نہیں ہوتی بلکہ وقتی ہوتی ہے. جب تک مفادات انہیں جمع رکھتے ہیں وہ جمع رہتا ہے، جب مفادات منتشر کر دیتے ہیں منتشر ہو جاتا، یا وہ اس وقت تک جمع رہتے ہیں جب تک مفادات انہیں ملتے نہیں، اور جب مفادات مل جاتے ہیں پھر آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ یہ بظاہر متحد گروہ کبھی آپس میں متحد رہا ہو. قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاید فرمایا تھا کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، کہ تم ان کو بظاہر اکٹھے دیکھتے ہو لیکن ان کے دل ہمیشہ آپس میں پھٹے رہتے ہیں. گروہ متحد رہنے والا گروہ اور ہمیشہ یکجائی کی علامت بننے والا گروہ وہ ہوتا ہے جن کو کسی مقصد نے، کسی بلند مقصد نے یا کسی نظریے نے یکجائی بخشی. چنانچہ قرآن کریم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارکنوں کے تعلقات میں ہمواری اور استواری اور یکرنگی پیدا کرنے کے جو ہدایات فرمائی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو محتاط قسم کی ہدایات اور جن پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے کہ ان کا اصل مقصد زندگی کیا ہے. جب تک اس مقصد کے ساتھ وہ مضبوطی سے قائم رہے، جب تک ان کی زندگی میں یہ مقصد سب سے بڑا عامل بنا رہے، اور جب تک ان کی زندگی میں اکھاڑ بچھاڑ بناؤ سنوار ہر چیز اسی مقصد کے حوالے سے ہوگا، جب تک ان کی زندگیوں میں محبتیں اور نفرتیں اور تعلقات اور عدم تعلق اسی مقصد کے حوالے سے ہوگا، اس وقت تک ان کے باہمی تعلقات کبھی مخدوش حالت اختیار نہیں کر سکتے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں وحدت کی جتنی بنیادیں ہیں، باہمی یکجائی اور ہم آہنگی اور ہم رنگی کی جتنی بنیادیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، اسلام نے ان سب کا انکار کر کے مسلمانوں کو صرف ایک وحدت عطا کی. یعنی لوگ کہیں زبان کی وحدت پہ جمع ہوتے، لوگ کہیں علاقائی وحدت پہ جمع ہوتے، لوگ کہیں رنگ و نسل کی وحدت کی وجہ سے آپس میں تعلقات کی بنیاد تلاش کرتے، لیکن اسلام نے ان سب کا انکار کیا، اس لیے کہ تاریخ ہمیں بھی بتاتی ہے اور اسلام کو اسلام سے زیادہ اور کون باخبر ہو سکتا تھا کہ یہ وحدتیں جو بظاہر وحدتیں ہیں لیکن اصل میں یہ دوسری وحدتوں سے لڑنے کا ایک ذریعہ ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ دنیا میں ہمیشہ وحدتوں سے وحدتیں ٹکرائی. ایک زبان بولنے کی بنیاد پر جو وحدت فراہم ہوتی ہے وہی وحدت دوسری وحدت سے ٹکراتی ہے. یعنی ایک زبان کے بولنے والوں کو جو وحدت ملی ہے دوسری زبان نے دوسرے لوگوں کو وحدت دی. اگر علاقے کی بنیاد پر کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو دوسرے علاقے کی بنیاد پر دوسرے لوگ اکٹھے ہو گئے اور دونوں آپس میں سرپٹاون کا شکار ہیں. اس لیے اسلام نے اس کسی وحدت کو تسلیم نہیں کیا جو وحدت نام کی وحدت ہو لیکن حقیقت میں وہ وحدت انسانوں کو پھاڑ دینے والی ہے. یعنی تصور کیجئے کہ اگر ہم رنگی اور ہم خیالی اس کی بنیاد زبان کو تسلیم کر لیا جائے تو سرائکی بھی ایک زبان ہے نا، پشتو بھی ایک زبان ہے. سرائکی بولنے والے سرائکی کی بنیاد پر اکٹھے ہوں گے، پشتو بولنے والے پشتو کی بنیاد پر اکٹھے ہوں گے، لیکن یہ دونوں آپس میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے حالانکہ دونوں انسان ہیں. اور اگر اس کی بنیاد رنگ کو اختیار کر لیا جائے تو کالے رنگ والے کالے رنگ کی بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں گے، گورے رنگ والے گورے رنگ کی بنیاد پر اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن باہم آپس میں ہمیشہ لڑیں گے، اس لیے کہ کالا رنگ گورا نہیں ہو سکتا، گورا رنگ کالا نہیں ہو سکتا. اگر جغرافی حد بندیوں کے اس کی بنیاد تسلیم کر لیا جائے تو مشرق میں پیدا ہونے والا مغرب میں دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا اور مغرب میں پیدا ہونے والا دوبارہ مشرق میں جنم نہیں لے سکتا. کہ جس سر زمین نے کسی کو جنم دیا ہے اب وہ بڑا ہو کر دوبارہ پیدا ہونے سے رہا، اس لیے ان کی آپس کی لڑائی ان بنیادوں کی وجہ سے ظاہر کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اسلام نے ان تمام بنیادوں کو جو بظاہر وحدت پیدا کرتی ہیں لیکن حقیقت میں انتشار اور افتراق کا بیج بوتی، ان میں سے ہر ایک کو انکار کر کے یہ کہا کہ تمہارے درمیان وحدت کی کا ذریعہ اور تمہارے درمیان ہم رنگی بلکہ ہم خیالی کا ذریعہ وہ ہونا چاہیے کہ جس کو ہر آدمی اختیار کر سکے. گورا چاہے وہ اختیار کر لے، کالا چاہے وہ اختیار کر لے، سراکی بولنے والا چاہے وہ اختیار کر لے، پشتو بولنے والا چاہے وہ اختیار کر لے، اردو بولنے والا چاہے وہ اختیار کر لے، عبرانی بولنے والا چاہے وہ بھی اختیار کر لے، اس میں کسی کو کوئی دقت نہ ہو. جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا کہ اپنے ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامنے دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت و ملت بھی گئی. کہ تمہاری جمعیت اور تمہاری وحدت اور تمہاری ہم آہنگی اور تمہاری ہمدلی اس کی باہمی پیوستگی اور قرب کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ یہ جھوٹے ذریعے نہیں ہیں، بلکہ اس کا حقیقی ذریعہ یہ ہے، وہ صرف دو چیزیں ہیں جو انسانوں کو آپس کے قریب کر سکتی ہیں، اور یہ دو چیزیں وہ ہیں جس پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس کی وارث ہوں، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک ہے وحدت رب اور دوسرا ہے وحدت اب۔ انسانوں کا باپ بھی ایک ہے آدم، اور انسانوں کا خدا بھی ایک ہے، رب بھی ان کا ایک ہے۔ اب دنیا میں کوئی کالا ہے تو تب بھی رب اس کا وہی ہے، دنیا میں کوئی گورا ہے تو تب بھی رب اس کا وہی ہے، دنیا میں کسی خطے کا رہنے والا ہے تب بھی اس کا باپ آدم ہی ہے، اور کسی اور خطے کا رہنے والا ہے تب بھی اس کا باپ آدم ہی ہے۔ یہ وحدت اب اور وحدت رب میں کہہ رہا ہوں، جس کو کہہ رہا ہوں، اس کو اصطلاحی زبان میں، شرعی بولی میں ہم دین یا اسلام کہتے ہیں۔ تو گویا اسلام نے باہمی کارکنوں میں، یا کہنا چاہیے باہمی مسلمانوں میں، ہم آہنگی اور ہم دلی پیدا کرنے کا سب سے کارگر نسخہ جو بتلایا وہ یہ ہے کہ لوگوں، جب بھی لوگوں نے ادھورے رشتے قائم کیے یا لوگوں نے مفادات کے حوالے سے ایک دوسرے کے قریب یا دور ہونا چاہا تو وہ ہمیشہ ناتمام وسیلے ثابت ہوئے۔ تم اگر واقعی کوئی صحیح واسطہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ایک بلند مقصد کے لیے جینا اور مرنا سکھا دو، اور وہ بلند مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا خدا بھی ایک ہے، یعنی تم دین کے ایک رشتے میں پرو دیے گئے ہو، اس دین کے حوالے سے اپنے تعلقات کو ہمیشہ پہچانو، کسی کے قریب ہو وہ تو دین کے حوالے سے، اور دور ہو جاؤ تو قریب اور اس دین کے حوالے سے۔ یعنی اگر تمہارا کوئی اپنا رشتے دار ہے لیکن اس دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو تمہارا اپنا نہیں، اور اگر کوئی دور، بہت ہی دور کا رہنے والا کوئی فرد ہے، وہ رنگ کے اعتبار سے بھی تمہارا کچھ نہیں لگتا، نسل کے اعتبار سے تمہارا کوئی رشتے دار نہیں، زبان کے اعتبار سے تمہارے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں، وہ بولے تو تم ٹک ٹک دیکھو، تمہیں سمجھ نہ آئے وہ کہتا کیا، لیکن ہے وہ بھی اسی دین اسلام کا پیروکار، جس دین کے تم دعوے دار اور علمبردار بن کے اٹھے ہو، تو وہ تمہارا عزیز ہے، اور تمہارا اپنا باپ باپ دین کا دشمن ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے، اور اتنی مضبوط بنیاد ہے کہ اس مضبوط بنیاد کے فراہم ہو جانے کے نتیجے میں باقی ساری چھوٹی چھوٹی بنیادیں خود بخود ڈھہ جاتی ہیں، خود بخود گر جاتی ہیں۔ یعنی بلال از حبش، حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، بو جہل ز مکہ، اینچے بنا جبیز، کہ بلال حبش سے آئے تو میرے سر کے تاج ہیں، حسن بصرہ سے اٹھ کے آئے ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور صہیب روم سے چل کے آئے ہم ان کے بڑا ہونے اور سر کا تاج ہونے پر جتنا بھی فخر کرے تھوڑا ہے، لیکن ابو جہاں جو مکے کے خاک سے اٹھا، ابو لہب جس کو مکے ہی نے جنم دیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم دیا تھا، اس کا نہ ہم سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے۔ یعنی ہم ان کو ماننے کے تیار نہیں ہیں، حالانکہ وہ حضور کے رشتہ دار، لیکن جن لوگوں کا ان معاملات میں حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ حضور کے دین کے نام دیوا، کیونکہ وہ اس رشتے کے ساتھ حضور سے قرب رکھتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ لوگ ہمارے ہیں، ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ بلال جیسا آدمی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، رنگ کے حوالے سے، جغرافیائی تعلقات کے حوالے سے، کسی طرح بھی ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہو سکتا تھا ان کا، لیکن اندازہ کیجئے کہ محض اس تعلق کی وجہ سے اس کو اتنا قرب اور اتنی عزت ملی ہے کہ جب وہ کبھی ملنے آتے فاروق اعظم سے، ابو سفیان آتے تو باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے، اکرمہ آتے جو ابو جہل کے بیٹے ہیں اور صحابی ہیں، وہ بھی باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے۔ یعنی سفیان کے، یعنی بڑے بڑے قریش کے سردار، وہ تو باہر کھڑے ہیں اتنے باریابی کے انتظار میں کہ ہمیں اجازت ملے تو اندر جائیں۔ بلال آتے ہیں تو بے دغدغہ اندر گھستے چلے جاتے ہیں، کسی کو مجال نہیں ہے کروگے، اور ایک دفعہ ابو جہل سے ایک دفعہ نہ رہا گیا، ابو سفیان سے اکرمہ سے کہنے لگے کہ دیکھو قریش کے سردار تو باہر کھڑے ہیں انتظار میں کہ اجازت ملے تو اندر جائیں، اور یہ ایک حبشی غلام وہ آتا ہے، اس کو انتظار کی ضرورت نہیں، وہ اٹھا نہیں پڑتی، وہ تو آرام سے اندر چلا جاتا ہے۔ کبھی یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ اکرمہ نے کہا کہ ابو سفیان چپ رہے، بلانے والے نے سب کو ایک ہی آواز میں بلایا تھا، جو آگے نکل گیا وہ آگے ہی رہے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ پیچھے ہی رہے گا. ہم پیچھے رہ گئے اب ہمیں کوئی آگے نہیں کر سکتا، وہ آگے نکل گیا اور آگے بھی اتنا نکل گیا کہ یہ روایات میں سے کوئی روایت نہیں، صحیح حدیث ہے کہ حضور نے معراج کے سفر میں آگے کسی کے قدموں کی چاپ سنی تھی، اور جب پتا کیا تو پتا چلا کہ یہ قدم جس کی آواز میں سن رہا ہوں یہ حضرت معراج ہے. اور یہ آواز کیوں سنائی دی گئی تھی؟ کہ لا مکان میں جب حضور داخل ہوئے تو آپ کے اداسی سی محسوس ہوئی اور ان کے قدموں کی چاپ سنائی دی گئی، اور واپس آ کر حضرت بلال کو حضور نے فرمایا کہ بلال میں نے تیرے قدموں کی آگے آواز سنی تھی، کون سا ایسا عمل ہے جو تم کیا کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہیں یہ دولت نصیب ہوئی؟ یہ تو ایک مختلف حدیث ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا مقام ہے اس شخص کا کہ صرف وہی تنہا آدمی ہے جس کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کرو اذان دو. تو یہ کیوں تھا؟ صرف اس لیے کہ ایک مضبوط رشتے کا اعلان کرانا تھا ان کے ان تعلقات کی بنا پر، کہ لوگوں دیکھو یہ جو بلال کو میں اپنے اتنا قریب کر رہا ہوں تو میں اصل میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے قرب کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ صرف دین ہے. جہاں دین دیکھو سمجھو وہ تمہارا، اور جہاں دیکھو دین نہیں ہے اس کا تم سے کوئی رشتہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں ایک صاحب عزیر نامی بھی تھے، انصار کے حوالے کیے گئے تھے مختلف قیدی، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کی مشکیں کس کے رکھو تاکہ رات کو بھاگ نہ جائے، کیونکہ جیل خانے تو نہیں تھے تو اس میں بند کر دیا جاتا، گھروں میں تقسیم کر دیے گئے تھے. جن صحابی کا انہیں حوالے کیا گیا تو انہیں بند رکھا ہوا تھا، انہیں اتفاق کی بات کہ وہیں سے گزر ہوا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مصعب سابقون میں شامل ہیں، بڑا مقام ہے صحابہ میں ان کا، بلکہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اصل مدینہ فتح انہوں نے کیا. یہ ان معنوں میں کہ جس آدمی کو قریش میں سے حضور نے سب سے پہلے وہاں اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا اور قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا وہ یہی مصعب تھے، اور حضور جہاں جب وہاں تشریف لے گئے ہیں تو مصعب کے کوششوں کے نتیجے میں سینکڑوں آدمی مسلمان ہو چکے. جو صاحب مشکیں بندے ہوئے پڑے تھے وہ انہی مصعب بن عمیر کے حقیقی بھائی تھے. جب مصعب وہاں پہنچے اور اپنے بھائی کو بندھا ہوا دیکھا، اور بھائی نے بھی انہیں دیکھا، تو بھائی کو یہ امید ہوئی کہ میرا بھائی آیا ہے سفارش کرے گا کہ اس کی مشکل کھول دی جائے، لیکن مصعب قریب گئے تو جا کے اس انصاری کو آواز دے کے کہنے لگے کہ ذرا اس کی مشکل کس کے باندھنا، موٹی سامی ہے، اس کی ماں بڑی امیر، مصعب کی والدہ بڑی امیر تھی، کہ فدیہ میں زیادہ رقم ملے گی، ہمیں دیکھنا کہیں بھاگ نہ جائے. بھائی نے یہ آواز سنی تو رو پڑا، کہنے لگا مصعب مجھے تم سے اتنی یہ امید نہ تھی، میں سمجھتا تھا کہ آخر تم میرے بھائی ہو، تم مجھے اس حال میں دیکھو گا خون جوش مارے گا تو تم کہو گے چھوڑ دو اسے، تم نے میرے بھائی کو باندھ رکھا. حضرت مصعب نے جو جواب میں بات کہی وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. کہا تم نہیں ہو میرے بھائی، میرا بھائی وہ ہے جو تمہیں باندھ رہا، میرا تم سے کیا رشتہ؟ یعنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات کی ایک نئی بنیاد فراہم کی، تم یہ سمجھتے ہو کہ رشتہ داری کی بنیاد خون ہے، ماں باپ کا ایک ہونا، لیکن ہمارے یہاں یہ بنیاد نہیں ہے رشتہ داریوں کی، ہمارے یہاں بھائی بندی کی اور اخوت کی اور بھائی چارے کی اگر بنیاد ہے تو وہ نئی بنیاد ہے جو حضور نے ہمیں فراہم کی ہے، کہ جو تمہارا ہم دین ہے وہ تمہارا بھائی ہے، اور جس کا تمہارے دین سے کوئی رشتہ نہیں اس کا تم سے بھی کوئی رشتہ نہیں. تو نوجوانوں، کارکنوں میں تعلقات کی اگر کوئی مضبوط بنیاد ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ تم ایک قافلے کے افراد ہو، تم ایک راستے کے مسافر ہو، تم وہ مضبوط بازو ہو جن بازوؤں کے زور سے یہاں اسلامی انقلاب آ سکتا ہے. اب اگر تمہارے دست و بازو اس مضبوط بنیاد کی بجائے دوسری قوتوں میں شل ہو کے رہ جائیں تو یہاں پر اسلامی انقلاب کی دیوار نہیں اٹھے گی. اگر تم آپس میں کمزوریوں کا شکار ہو جاؤ تو بالکل اس دیوار کی طرح ہو جاؤ گے جس دیوار کی ساری بنیادیں ساری اینٹیں پلی لگا دی گئی. اگر مضبوط اینٹوں سے دیوار اٹھائی گئی ہو لیکن اس میں کہیں خدا نخواستہ کوئی کچی اینٹیں کوئی پلی اینٹیں بھی لگا دی گئی ہو تو باقی اینٹوں کی مضبوطی اور پلی اینٹوں کی کمزوری کا علاج بن جاتی ہے. لیکن اگر ساری پلی ہوں تو اس میں چند پختہ بھی ہوں تو وہ پختگی بھی لے بیٹھ کو بھی لے بیٹھتی ہیں باقی پلی اینٹیں. اس لیے دیوار اگر کھڑی کرنی ہے کفر کے مقابلے میں آپ کی تعداد ہی کیا ہے؟ کوئی آپ کی کفر کی طاقتوں کے سامنے کوئی قابل قدر تعداد نہیں ہے آپ کی. آپ کو ابھی تک وہ تعداد بھی نصیب نہیں ہوئی ہے جو صحابہ کی تعداد. اس لیے آپ کا باہمی تعلقات ہی اصل بنیاد اور اصل قوت کا راز ہے. اگر آپ کے اندر یہ قوت کمزور پڑتی ہے آپ کے اندر کہیں کوئی کمزوری در آتی ہے اور کوئی دراڑ پڑ جاتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس دراڑ کے پڑ جانے کے نتیجے میں شاید صدیوں تک اس وطن عزیز کا مستقبل نیک امیدوں اور آرزوؤں سے ناتمام رہ جائے گا. آپ نہیں سمجھتے کہ میری عمر کے لوگ یا مجھ سے بڑی عمر کے لوگ وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو کیسے سہانے خواب دیکھتے ہیں. ان کا دل بلیوں اچھلتا ہے, وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہے وہ قوت جن کے نتیجے میں شاید یہاں اسلام کا سدا بہار تھوک کھلے. لیکن جب تمہاری کمزوریاں کبھی دیکھنے میں آتی ہیں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ بھی کمزوریوں کے شکار ہوتے ہیں, کچھ نہ پوچھئے دل پہ کیا آرا چل جاتا ہے. اس لیے آپ اپنی اصل اہمیت کو محسوس نہیں کریں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے نتیجے میں کتنے بڑے نقصان کا اندیشہ ہے. میں بتاؤں جو قرآن کریم نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے بڑی تھوڑی تعداد ابھی وہاں پہنچائی تھی, یعنی جب مدینے میں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ بدر میں کل 313 آدمی تو فراہم کیے گئے لڑنے کے لیے, اور جنگ احد آئی تو کل 700 آدمی تھے مخلصین پر جو مشتمل تھے, اور چھٹی صدی تک لڑنے کے قابل لوگ 1500 سے زیادہ نہیں تھے, اور زیادہ سے زیادہ جنگ احزاب کے موقع پر 3000 کی نفری فراہم کی گئی ہے. لیکن اتنی نفری ہو جانے کے بعد بھی قرآن کریم نے ان کارکنوں کے باہمی تعلقات اور اس وحدت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير, کہ لوگوں دیکھنا اگر تمہاری وحدت میں کہیں کمی آ جاتی اور تمہارے آپس کے تعلقات کہیں کشیدہ ہو جاتے ہیں اور تم کسی کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہو تو دیکھنا اس دنیا پر بڑا فتنہ اٹھے گا, بڑا فساد بچے گا. یعنی تم ہی آخری سہارا ہو انسانیت کا. اگر تم ہی ڈوب جاتے ہو جنہوں نے اس پل کا پشتہ باندھ رکھا جس کی وجہ سے سیلاب رکا ہوا ہے تو یعنی کا, اگر تم ٹوٹ جاتے ہو تمہارے بعد انسانی کو بچانے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے. بالکل یہی صورتحال آج اس وطن عزیز میں بھی ہے. اس لیے آپ کے تعلقات کے حوالے سے کسی بات پر سب سے زیادہ زور دیا جا سکتا ہے, باقی باتیں ضمنی ہیں جو میں آگے جا کے کہنے والا ہوں, وہ یہی ہے کہ اس بلند مقصد کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا جو تمہارے اندر سریش کی طرح جس نے تمہیں جکڑ رکھا, وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرو, اللہ کے لیے بغض کرو, اللہ کے لیے ایک دوسرے قرب حاصل کرو, اللہ کے لیے دوسروں سے ہٹ جاؤ, دوسروں کی عزت کرو تو خدا کے لیے کرو, اس لیے کرو وہ کہ اس دین کا ایک سپاہی ہے, اور اگر اسے نفرت کرو تو اس لیے کرو کہ اس دین کا ایک دشمن ہے. یہ ہے تمہاری بنیاد. یہ بنیاد جتنی مضبوط رہے گی اتنے تمہارے تعلقات مضبوط رہے گی. یہی اخوت کی اصل بنیاد. لیکن ظاہر ہے کہ اس بلند و بالا مقصد کی موجودگی میں بھی انسانی سرشت کی وجہ سے چھوٹی موٹی کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی. قرآن نے ان کا اعتراف کیا اور ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے جہاں جہاں جن صورتوں میں پیدا ہو سکتی ہیں وہیں وہیں ان راستوں کو روکنے کی اور بند کرنے کی کوشش فرمائی. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم کے ارشادات دونوں کے سامنے رکھا جائے تو ایک بات جو صاف طور پہ محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ تعلقات ہمیشہ اس وقت بگڑتے ہیں جب ایک آدمی کسی وجہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اور دوسرے کو کہتر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ بعزت ہوں اور دوسرے کو سمجھتا ہے مجھ سے شاید کم عزت والا ہے، اور اس سے ایک بات کے پیدا ہو جانے کے نتیجے میں پھر وہ دوسروں کا مذاق بھی اڑاتا ہے، دوسروں کی آپ جوئی بھی کرتا ہے، دوسروں کے مذاق اڑاتے ہوئے الٹے سیدھے نام بھی رکھتا ہے، ان کی غیبت بھی کرتا ہے، پھپتیاں بھی کستا ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت کرتا ہے جب کسی وقت وہ غلطی سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کو بالا بلند قسم کی مخلوق ہوں اور یہ میرے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی زندگی بھر بھی نیکیاں کرتا رہے، یہ مفہوم ہے اس کا، الفاظ نہیں ہے، لیکن اگر دوسرے مومن بھائی کے مقابلے میں وہ کسی تکبر کا شکار ہے اور اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتا ہے تو وہ کبھی جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یعنی آدمی کی عبادت، اس کی زندگی بھر کی ریاضت، اس کی دوڑ دھوپ اعلان کلمۃ الحق کے لیے، وہ ایک طرف دھری رہ جاتی ہے، اگر وہ کسی وجہ سے اسلام کو محسوس کرنے کی بجائے اور اسی کو عزت دینے یا ذلت دینے کا سبب جاننے کی بجائے وہ کسی اور وجہ سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں زیادہ عزت والا ہوں یا کم عزت والا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسی طرح کی ایک چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور دلاتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری کو کہیں یہ ظاہر ہے کہیں خیال ہو گیا کہ میں قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہوں تو بڑا معزز ہوں اور بلال حبشی ظاہر میرے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا، الگ حضرت ابو ذر غفاری کا جو مقام ہے وہ کسی مخفی نہیں، انہوں نے کہیں غصے میں آ کر یہ بات کہہ دی کہ او حبشن کی اولاد، کہ تیری ماں ایک حبشی عورت تھی۔ حضرت بلال کو یہ بات ناگوار گزری، بجائے اس کے خود جواب دیتے حضور کی خدمت میں جا کے شکایت عرض کی، حضور نے حضرت ابو ذر کو طلب فرمایا اور خفگی کے انداز میں ناراض ہوتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی اس کو اچھی طرح پلے باندھ لیجیے، یعنی فرمایا کہ تم نے اسے نام و نسب کا تانا کیوں دیا، بلکہ اصل انگلی رکھی جو اصل بیماری تھی، دکھ تیرا کو چھیڑا۔ فرمایا کہ ابو ذر میں نہیں سمجھتا تھا کہ تیرے اندر ابھی تک جاہلیت کے آثار باقی ہیں۔ جاہلیت کا معنی حضور کی زبان میں کفر ہے، یعنی یہ کفر کی باتیں ہیں کہ تم نسب کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے یا کسی اور کے چیز کے حوالے سے یہ سمجھو کہ یہ چیزیں عزتوں کا سبب ہے، عزت اور ذلت کا کچھ یہ سبب ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اسلام سے عزت ملتی ہے، اسلام نہ ہو تو آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔ تم نے یہ جو نام و نسب کا نام لیا ہے کہ یہ عزت کی علامت ہے، یہ تو کفر کی باتیں ہیں، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج تک تیرے اندر یہ کفر کے اثرات باقی ہیں۔ ابو ذر کو اس بات سے اتنا صدمہ ہوا کہ آگر حضرت بلال سے معافی مانگی، حضرت بلال نے معاف بھی کر دیا، کہا مجھے یقین نہیں آتا، زمین پہ لیٹ گئے، کہا جب تک تم میرے منہ پر اپنا دایاں پاؤں جوتے سمیت نہیں مارو گے اس وقت تک مجھے یقین نہیں آئے گا تم نے مجھے معاف کر دیا، اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ پاؤں مارو میرے داہنے گال پر اور میرے رخسارے پر، یہ صرف اس لیے کہہ رہے تھے کہ اسی کمبخت منہ سے جو بات نکلی ہے اسی منہ پر ایک ضرب پڑنی چاہیے تاکہ آئندہ کو اس کو خبر ہو جائے کہ پہلے بات منہ سے نکال دیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ اصل بیماری جو آدمی کو لگتی ہے نا، جس کے اظہار کے 100 ذریعے ہیں، وہ اصل بیماری یہ ہے کہ آدمی بجائے اسلام کو عزت کا ذریعہ سمجھنے کے کسی اور چیز کو جب تک عزت کا ذریعہ سمجھتا رہتا ہے تو اس کی زبان سے کبھی نہ کبھی اس قسم کے بےہودہ کلمات نکلتے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں، صرف دو دفعے تو سورہ منافقون میں اور بعد میں قرآن کریم میں اور جگہ بھی فرمایا العزت للہ وللرسولہ وللمومنین، لوگوں اس بات کو پلے باندھ لو کہ عزت صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے یا مومنین کے لیے، تم کسی اور جگہ اگر اس کو تلاش کرنا چاہو تو عزت کہیں اور تمہیں نہیں ملے گی۔ اس لیے دوسرے واسطے سے کسی کبر کا شکار نہ ہو جانا، تم اگر امیر ہو تو عمارت عزت کا ذریعہ نہیں ہے، تم اگر صاحب حسب و نصب ہو تو حسب و نصب کسی کو عزت نہیں دے سکتا، تم کسی بڑی قوم کے فرد ہو تو یہ چیزیں عزت دینے والی نہیں ہیں. عزت دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو صرف ایک چیز ہے کہ تم نے اسلام کا رشتہ کتنا مضبوطی سے تھام رکھا ہے اور اس کے لیے تم نے کہاں تک فلمیت کا ثبوت دیا ہے.
Visit tazkir.org.